السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. سورة کہف کی آیت ہے، اس کا ایک حصہ ہے آخر. حق تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو اصحاب کہف تھے یہ غار میں ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس غار میں پہنچا دیا اور جہاں انہیں زندہ رکھا، اور وہاں دھوپ بھی پہنچ رہی ہے، ہوا بھی پہنچ رہی ہے، اور اس طرح سے کہ نہ ان کی نیند میں خلل آئے نہ نقصان پہنچے. تو یہ جو ہے ایک عجیب آیت، یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے. اور ان نوجوان لوگوں نے جو اصحاب کہف ہیں ان کی ہدایت خود اللہ تعالیٰ نے کی، وہ راہ راست پہ آ چکے تھے، تو کسی کے بس میں نہیں تھا کہ انہیں گمراہ کر سکے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جس کو وہ بے راہ کر دیں گمراہ کر دیں تو آپ اس کے لیے کوئی مددگار راہ بتانے والا نہ پائیں گے، کوئی آپ اس کے لیے ولی مرشد نہیں ہوگا. ولی کہتے ہیں مددگار، اور مرشد کہتے ہیں راستہ بتانے والا، دینی رہنمائی کرنے والے کو مرشد کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جس کو بے راہ کر دیں تو فلن تجد له ولیا مرشدا، تو اس کا کوئی ولی مرشد آپ ہرگز نہیں پائیں. ہم جو پڑھ رہے ہیں قصد السبیل میں سے، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر ہدایت کی طلب پیدا ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے ہمیں ایک ولی مرشد سے ہمیں جوڑ دیں اور ہماری ہدایت پہ ہوتی رہے. اب تک جو قصد السبیل میں پڑھا ہے، جو ہدایات، وہ یہاں تک پڑھ لیا تھا کہ یہ جو عامی ہے، عامی یعنی ایک عام آدمی ہے، عالم نہیں ہے اور مشغول بھی ہے جیسے ہم لوگ ہیں، تو اس کا دستور العمل کیا ہونا چاہیے، بہت آسان ہے. اور اس کتاب میں قصد السبیل میں عالم لکھا ہے، عالم مشغول، عالم غیر مشغول، عامی اور عالم. لیکن اس سے وہ علماء نہیں مراد ہے صرف جو کہ اصطلاحی عالم ہیں مدرسے میں پڑھے ہوئے، بلکہ کوئی بھی ہو. جیسے ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوال پوچھا تھا حکیم الامت مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ میں تو چونکہ ایک عامی آدمی ہوں، عالم نہیں ہوں، تو اس لیے میں یہ دستور العمل اختیار کروں جو ایک عامی کا ہے. تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا تھا کہ نہیں، اب عالم والا کریں، کیونکہ ان کی صلاحیتیں تھیں ایسی. اس لیے تو جو حضرات وہ ہیں ان کے لیے خیر، ہم نے تو صرف عامی مشغول کا دستور العمل پڑھتے سنایا، اور وہ دوسرے جو ہیں وہ خود پڑھ لیں آپ کتاب قصد السبیل میں، اور اپنی اور سب سے بڑھ کر اپنے شیخ سے پوچھیں کہ میرا یہ علم ہے، میرے اندر یہ صلاحیتیں ہیں، تو اب میں نے کون سا معمول رکھنا چاہیے. اب فرماتے ہیں اس کتاب میں کہ اب معمولات ہو گئے، معمولات کے بعد جو بھی ذکر وغیرہ ہے اس کی توفیق ہے، اس میں سے جو وقت بچ جائے اور وہ فارغ وقت ہو تو اس میں کیا کریں. فرماتے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب میں کہ اس میں کچھ نہ کچھ ذکر زبان سے، دل سے توجہ کے ساتھ کرتا رہے. یعنی مشغول رہے. اچھا یہ بعض لوگ اس سے غلطی کھا جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ذکر قلبی سے مراد یہ ہے کہ کوئی جیسے دل میں حرکت ہوگی, ایسا نہیں ہے. مجھے میرے حضرت آٹھ رضی اللہ صاحب نے خاص طور سے تعلیم فرمائی کہ ذکر قلبی جو ہے وہ سوچنے کا نام ہے, کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو سوچ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کو سوچ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سوچ رہا ہے, تو یہ ذکر قلبی ہے. تو ذکر قلبی بھی کرے یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے, کچھ بھی کرے وہ بھی ذکر قلبی ہے, لیکن زبان سے بھی کچھ کرتا رہے, خواہ درود شریف پڑھا کرے. اور فرماتے ہیں کہ یہ میرے نزدیک سب سے بہتر ہے, تو درود شریف کی برکات بہت زیادہ ہے. یا خواہ استغفار پڑھے یا کلمہ طیبہ پڑھے, جس میں دل لگے اس ذکر میں اپنے کو مشغول رکھے. اور ان اوقات میں دل سے ذکر کرنے پر بس نہ کرے, یعنی محض سوچ میں تو لگا ہوا ہے لیکن زبان سے ذکر نہیں ہے, ایسا بھی ہوتا ہے. لکھا ہے کہ کیونکہ اس میں اکثر یہ دھوکہ ہو جاتا ہے کہ آدمی کو یہ خیال نہیں رہتا کہ اس وقت دل میں اللہ کی یاد نہیں رہی ہے, وہ کسی اور چیز کو سوچنے لگ گیا, غیر اللہ کو سوچنے لگ گیا اور بلا ضرورت. اور اس سے بڑھ کر کبھی یہ دھوکہ ہوتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ میں تو غرق ہوں اللہ کی یاد میں, حالانکہ وہ بھول بیٹھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو سوچ رہا ہے جو بالکل بیکار ہے. اور دو چیزوں سے بچنے کا ہر وقت خیال رکھے, ایک یہ کہ کسی دم کسی وقت اللہ کی یاد دل سے دور نہ ہونے پاوے, جس کی تدبیر یہ ہے کہ ہر وقت ذکر کرتا رہے. دوسرے وہ گناہ سے بہت بچے, گناہ سے بچنا ہی تو اصل ہے, گناہ سے نہیں بچیں گے تو جہنم میں جائیں گے. گناہ سے تو بچنا بہرحال ضروری ہے, چاہے وہ عام ہی مشغول ہو, چاہے وہ عالم ہو, چاہے کوئی بھی ہو, گناہ سے بہت بچے, خواہ چھوٹا گناہ ہو یا بڑا, یا دل سے ہو یا زبان سے یا ہاتھ پاؤں سے یا آنکھ کان سے. اللہ تعالیٰ کی یاد اگر نہ رہی تو دل کا نور جاتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد کرنے کی وجہ یہ ہے کہ دل کا نور ہی جاتا رہے گا, اندھیرا ہو جائے. جب تک بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہتا ہے وہ ایک نور میں رہتا ہے, تو اس کے دل میں ایک نور رہتا ہے, اور جب وہ چھوڑ دیتا ہے تو تاریکی ہو جاتی ہے. اور گناہ اگر کیا اس نے تو اس سے دل کا نور تو جاتا ہی رہتا ہے اور اللہ سے دوری بھی ہو جاتی ہے, اور یہ بڑا نقصان ہے. اگر اتفاقاً کبھی خیال نہ رہنے کی وجہ سے یا نفس کی شرارت سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً نہایت شرمندگی اور عاجزی کے ساتھ توبہ کرے. یہ توبہ جو ہے اس کے اندر اصل چیز ندامت اور شرمندگی ہے, اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگے. خاص کر بعض گناہوں سے تو اس راہ میں یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے چلے ہیں اور گناہ ہو رہا ہے, تو اس میں بہت سے نقصان ہوتے ہیں. ان میں سے ایک جو سر فہرست ہے وہ ہے ریا. ریا یعنی لوگوں کے دکھانے کی نیت سے کوئی عمل کرنا. دوسرے تکبر یعنی اپنے کو بڑا سمجھنا. یہ ایسا مرض ہے ہر ایک میں گھسا ہوا ہے. جب آدمی میں تکبر ہوتا ہے تو اس سے کبھی آدمی فخر کرنے لگتا ہے اور کبھی بڑائی کا گمان ہو جاتا ہے, خواہ وہ دنیاوی کمال میں ہو یا دینی کمال میں. تکبر ہے کسی کو بھی حقیر سمجھا گیا اور اپنے کو ایسا کمال والا سمجھا کہ دوسروں کی حقارت کی بات سوچتا ہے, یہی تکبر ہے. یہ بہت سخت گناہ ہے. جس کے دل میں راہی برابر کبر ہوگا وہ جنت میں ہی نہیں جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جنت میں نہیں جائے گا. اس سے نجات بہت کم لوگ حاصل کرتے ہیں. تیسرے, زبان سے کسی کی غیبت یا شکایت کرنا یا کسی پر طعن یا اعتراض کرنا, یہ بھی بہت عام ہے. بلکہ اکثر بیکار اور بے ضرورت باتیں کرنے سے بھی دل کی نورانیت کو نقصان پہنچتا ہے, اور اسی وجہ سے اس راہ میں قدم رکھنے والے کو لوگوں سے بے ضرورت میل جول نہ رکھنا چاہیے, بلا ضرورت کسی سے نہ ملو. اور چوتھے, کسی نامحرم کی طرف نظر کرنا یا اس کا خیال دل میں لانا. اور پانچویں, بیجا یا حد سے زیادہ غصہ کرنا, یہ بھی بہت عام مرض ہے. یہ بدخلقی اور سختی کے ساتھ کسی سے بات کرنا. ہمیں خوش خلقی کا حکم ہے, جس سے بھی بات کرو بہت خوشخلقی کے ساتھ، خوش گفتگی کے ساتھ، بدخلقی اور سختی کے ساتھ نہیں، چاہے وہ گھر کے بیوی بچے ہی ہیں ان سے بھی خوشخلقی کرو. یہ تو یہ گناہ ہے جن سے نقصان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں نہ رہی تو اس سے بھی بہت سے نقصانات ہو جاتے ہیں. یہ جو نقصان ہے جو دنیا کے تعلقات کے سبب ہو، دنیا کے تعلقات کی وجہ سے دل مشغول ہو گیا دوسری طرف، یہ جو قسم ہے لکھا ہے کہ ذکر کرنے سے بھی دور نہیں ہوتی. جب ذکر میں مشغول ہوگا بار بار دل اسی طرف کھینچے گا. اور ایک بات اب یہ فرمائی ہے کہ اس راہ میں جو آتا ہے جب تک اس شخص کو کسی قدر مضبوطی کے ساتھ نسبت باطنی حاصل نہ ہو جاوے، جس کا مطلب ابھی عرض کریں گے، جب تک نسبت باطنی حاصل نہ ہو جاوے، کیونکہ یہ طریق پورا کا پورا اسی لیے ہے کہ ایک شیخ کی نگرانی میں یہ کرو یہ کرو یہ کرو وہ بتاتا جائے گا حتیٰ کہ وہ چیز جسے نسبت باطنی کہتے ہیں وہ حاصل ہو جائے. فرماتے ہیں کہ اس وقت تک لوگوں کو نفع پہنچانے میں مشغول نہ ہو، نہ ظاہری نفع پہنچانے میں مشغول ہو نہ باطنی نفع پہنچانے، یعنی نہ طالب علموں کو پڑھاوے نہ عام لوگوں کو واعظ سناوے، یعنی نہ بیماروں کا علاج کرے نہ تعویذ گنڈے لکھے نہ پیری مریدی کرے، بالکل گوشے میں گمنام پڑا رہے. ہاں اگر ان باتوں میں سے کسی بات کے کرنے میں بالکل مجبوری ہو جاوے تو اور بات ہے، بعض اوقات ایسی مجبوری ہو جاتی ہے کہ شرن کچھ دوسرے کام کا کرنا ضروری ہوتا ہے یا کسی کی مدد کرنا ضروری ہوتا ہے، وہ الگ چیز ہے. لیکن اپنی طرف سے ایسا کوئی دھندا نہ کرے کہ لوگ آنے لگ جائیں. اور نسبت باطنی حاصل ہو گئی یا نہیں، اس کی علامات دو ہیں، دو علامتیں. ایک یہ ہے کہ اللہ کی یاد دل میں ایسی جم جاوے کہ کسی دم دل سے دور نہ ہو. ایک تو یہ، ایک تعلق میں اللہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہوتا ہے، حتیٰ کہ حمام بھی جائے گا تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ ہی کی یاد میں ہوگا، کوئی وقت اس کا خالی نہیں جائے گا، بیکار چیزیں سوچنے سے اس کو نفرت ہوگی، اور اللہ کی طرف توجہ رکھنے میں اس کو زیادہ کوشش اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بہت ہی آسانی سے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتا ہے. تو یہ تو ایک علامت ہے. اور دوسری علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کی طرف، چاہے وہ احکام ایسے ہوں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے طریقے بتائے ہیں، چاہے وہ احکام ہوں جن میں بندوں کو آپس میں معاملہ کرنے کے طریقے بتائے ہیں، چاہے وہ احکام ہوں جن میں اچھی عادتوں کا حکم فرمایا ہے، چاہے وہ احکام ہوں جن میں بات چیت کرنے کا طریقہ بتایا ہے، چاہے وہ احکام ہوں جن میں نشست و برخاست اور تمام کاموں کا طریقہ بتایا ہے، ان سب حکموں کی طرف، اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کی طرف ایسی رغبت اس کو ہو جاوے، اور جن باتوں سے منع فرمایا ہے ان باتوں سے ایسی نفرت ہو جاوے جیسے ان چیزوں کی طرف رغبت ہوتی ہے جو اپنے جی کو اچھی معلوم ہوتی ہے، اور یا جیسے ان چیزوں سے نفرت ہوتی ہے جو اپنے جی کو بری معلوم ہوتی ہے. اور دنیا کی لالچ دل سے نکل جائے اور اس کی سب عادتیں مطابق قرآن شریف کے ہو جائے. البتہ اگر طبعی سستی کسی حکم، طبعی سستی ہوتی ہے، طبعی بیماری بھی ہوتی ہے، اگر وہ کسی حکم کے بجا لانے میں ہو یا کوئی برا وسوسہ خود بخود دل میں آئے اس پر مگر عمل نہ کرے تو اس سے یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ شریعت کے حکموں کی رغبت اور شریعت میں جو باتیں منع ہیں ان سے نفرت نہیں پیدا ہو. یہ تو کبھی کبھی ہوگا، وسوسہ بھی آئے گا یا کوئی طبعی بات ایسی ہو جائے گی جس میں اس کو، لیکن شرط یہ ہے کہ ایسے وساوس پہ وہ عمل نہیں کرے گا. اور یہی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی ایسی یاد اور فرما برداری کہ اللہ تعالیٰ کی ہر وقت یاد ہے اور گناہ بالکل نہیں، اسی کو نسبت باطنی کہتے ہیں. یہی علامت ہے نسبت باطنی کے حاصل ہونے کی، اسی کو محبت الہی کہتے ہیں. دیکھیں یہی محبت الہی، وہ حکیم الامت نے اپنے محبت کے وعد میں بھی یہی لکھا ہے کہ یہ دو باتیں آثار محبت میں سے، ایک تو ان کی ہر وقت یاد رہتی ہے اور ایک ان کے احکام میں پہ عمل کرنے میں آسانی ہوتی ہے، وہ پھر طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے. اب اگر نسبت باطنی کسی کو حاصل ہو جائے اور اس کے ساتھ بعض علم کی باتیں اس کے دل میں اللہ میں ڈالے، علم کی باتیں غیب سے آ جائیں، کتاب سے نہیں یا کسی سے سن کے نہیں، خود ہی ایسی باتیں آ گئیں جو علم کی باتیں ہیں اور بالکل صحیح ہیں، تو یہ شخص عارف کہلاتا ہے. اب جب نسبت باطنی حاصل ہو گئی تو اب واعظ کہنا، کتاب تصنیف کرنے میں کچھ حرج نہیں، بلکہ علم دین کی خدمت کرنا سب عبادتوں سے بڑھ کر ہے. اور اگر پیر اس کو مرید کرنے اور ذکر و شغل کی بھی اجازت دے دے کہ دوسروں کو تم بتاؤ، اس کو اجازت کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اس فائدے کے پہنچانے میں بخیلی نہ کرے، لیکن اپنے کو بڑا نہ سمجھے، بلکہ مخلوق کا خدمت گزار اپنے کو سمجھے، اپنے کو خادم سمجھ کر دوسروں کی خدمت کرے کہ ان کو وہ راستہ بتائے جس سے وہ خود پار ہوا ہے. اور اگر شیخ اجازت نہ دے، پیر اجازت ہی نہ دے اس کو، تو ہرگز ایسی جرت نہ کرے اور نہ اپنی طرف سے شیخ سے اجازت مانگے، کیونکہ یہ حوث ہے بڑائی. اور اگر پیر نے اجازت دے بھی دی اس کے مانگنے سے، تو یہ رعایتی اجازت ہے، یہ کسی کام کی نہیں، بلکہ بڑا بننے سے چھوٹا رہنا بہت اچھا ہے. اس پر مجھے ایک وہ لطیفہ یاد ہے، حضرت ڈاکٹر عبدالواحد صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند فرمائے، ان سے بہت عجیب فائدے پہنچے. ان سے بات ہو رہی تھی اس کی اجازت اور خلافت کی، میں نے کچھ پوچھا کہ اجازت کیا ہوتی ہے اور کیسے حاصل ہوتی ہے. پہلے کہ بھائی اجازت تو حاصل کرنا بہت ہی آسان ہے، جس بزرگ سے اجازت حاصل کرنی ہو اس کے پاس چلے جاؤ اور سلام دعا کر کے کچھ دیر بیٹھو، پھر کہو کہ حضرت اجازت چاہتا ہوں، وہ کہیں گے ہاں اجازت ہے، دیکھو اجازت مل گئی تمہیں. تو یہ اس طرح کی اجازت. لیکن اگر پیر کا واقعی حکم ہو جائے، وہ کہے کہ تم مجاز ہو، تم کو میں اجازت دیتا ہوں کہ دوسروں کو بھی بتاؤ، تو اب حکم نہ ماننا بھی مناسب نہیں. کیونکہ اگر سب ایسا ہی کرنے لگیں کہ اپنے آپ کو حقیر سمجھ کے ایسا نہ کریں کہ دوسروں کو بتائیں، تو سارا سلسلہ ہی درویشی کا اور فقیری کا اور اہل اللہ کا بند ہو جائے گا. لیکن مریدوں سے وہ مال کا امیدوار نہ رہے، بلکہ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ شیخ جو ہیں وہ مرید کے کرتے وقت، بیعت ہوتے وقت، وہ ہوتی رسمی بیعت ہوتی ہے، اور کرتے وقت وہ کچھ نذرانہ بھی جا کے مرید دیتا ہے. فرمایا کہ تو ہرگز قبول نہ کرے، یہ صورت تو بدلہ لینے کی سی ہے. ہاں دوسرے وقت اگر خوشی سے اور حلال آمدنی سے موافق اپنی آمدنی کے کوئی ایسا ہدیہ دے جس کے دینے سے ان کو پریشانی نہ ہو، تو ایسی صورت میں ہدیہ قبول کر لینا سنت ہے، اور انکار کرنے میں مسلمان کی دل شکنی ہے اور اللہ کی ناشکری ہے، اگرچہ وہ ہدیہ تھوڑا ہی ہو اور اگرچہ وہ لوگوں کے سامنے دے. جب بھی لینے میں آر نہ کرے، لینے میں اگر آر کرے گا تو اس کا سبب بھی تکبر ہے. تو یہ تو ہو گئے دستور العمل کی باتیں ہو گئی. آخر میں فرمایا ہے کہ میزان کل ان سب باتوں کا دو چیزیں ہیں. میزان کل فرما رہے ہیں، بات وہی ہے جو بار بار کہی جاتی ہے، ایک اللہ اور رسول کے حکموں پہ چلنا، چاہے وہ ظاہری احکام ہو یا باطنی احکام، دوسرے ذکر کی پابندی کرنا، گناہ سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں فرق آ جاتا ہے، اور یاد الہی نہ رہنے سے ذکر میں نقصان پیدا ہوتا ہے. اس لیے چاہیے کہ اپنا اصلی کام ہمیشہ تابعداری اور ذکر کی پابندی کو اور گناہ سے بچنے کو اور اللہ کی یاد کو سمجھے. اگر ایک مدت تک اس کی پابندی کوئی رکھے گا، کس چیز کی؟ یہ دو چیزیں، ایک اللہ تعالیٰ کی یاد کی کثرت کرے، ہر وقت یہ سوچے کہ میرے رب کا اب کیا حکم ہے، یا اللہ میں سے کچھ مانگتا رہے، کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے. اور دوسرے، گناہ بالکل نہ ہو، جو گناہوں سے بچے اللہ کا وہ ہے ولی، خوش ہوا اللہ اس سے، خوش ہوئے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ایک مدت تک یہ رہے کرے گا کام، یہ دو کام، تو انشاءاللہ محروم نہ رہے گا، محروم نہ رہے گا یعنی انشاءاللہ منزل مقصود تک پہنچے گا، اس کو نسبت باطنی حاصل ہو جائے گی. اور یوں تو اول ہی سے فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، جہاں اس نے تعلق ایک شیخ سے قائم کیا، شیخ سچا ہو، کونو مع الصادقین کا حکم ہے، جس سچے شیخ سے تعلق کر لیا اور اس کی نیت میں بھی فتور نہیں ہے، مقصود اس کا صحیح ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرے. تو بہت لوگ پریشان ہو جاتے ہیں مقصود کے صحیح نہ ہونے سے. آج ہی ایک عورت کا خط آیا، بہت پریشان، میری یہ دعا بھی قبول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کو سیدھی میری سنتے ہیں پھر قبول کیوں نہیں کرتے، یہ نہیں ہوا، میں اس مشکل میں ہوں، اس مشکل میں ہوں، اس مشکل میں ہوں. میں نے ان کو یہی جواب میں دکھا کہ آپ نے مقصود اس سڑی ہوئی دنیا کو بنایا ہوا ہے، سارے دنیا کے مقاصد کے پیچھے پڑی ہوئی، آپ کو مقصود بنانا چاہیے آخرت کو، کہ اللہ تعالیٰ راضی رہے، اللہ تعالیٰ راضی رہے، مرنے کے بعد جو بہت بڑی زندگی آنے والی ہے اس میں عذاب نہ ہو. جب یہ اگر کوئی کرے گا کہ آخرت کو مقصود بنائے گا، کہ آخرت خراب نہ ہو، مرنے کے بعد آرام مل جائے، تو اس کی ساری تمنائیں اللہ میں خود پوری کر دیتے ہیں، اس کا تو حال ہی الگ ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں گھبرائے نہیں اور جلدی نہ کرے اور نہ سستی کرے، کیونکہ اس فائدے کے لیے یعنی نسبت باطنی حاصل ہونے کے لیے نہ کوئی مدت مقرر ہے اور نہ کوئی اس کا ذمہ دار ہو سکتا ہے، کوئی مدت مقرر. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں، وہ فارسی کے شعر لکھے، اندری رحمی خراش می تراش، تا دم آخر دم فارغ مباش، یعنی عمر بھر مرتے دم تک اسی تراش اور خراش، یعنی اس میں لگا رہے کہ میری یہ چیز جو ہے یہ خراب ہے، اس کو میں کیسے ٹھیک کروں، میری عادت یہ خراب ہے، میرے اندر یہ کمی ہے، نماز میں یہ کمی ہے، فلاں کام میں یہ کمی ہے، اس میں یہ کمی ہے، اس کو سوچے دیکھے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے، خود سے ٹھیک نہ کر سکے، اپنے شیخ کو لکھتا ہے. یہ عمر بھر کا کام ہے، تا دم آخر دم فارغ مباش، آخری سانس تک بھی فارغ نہ رہنا، ایک گھڑی بے فکر نہ بیٹھے. وہ لکھا ہے، وہ شعر ہے، آپ کو سناتا رہتا ہوں، ہے تو فارسی کا، لیکن ترجمہ بتاتا ہوں. یک چشم زدن غافل ازاں شاہ نہ باشی، اتنی دیر میں پلک جھپکتی ہے آنکھ کی، اتنی دیر کے لیے بھی غافل نہ ہونا، شاید کہ نگاہیں کنت و آگاہ نہ باشی، شاید اللہ کی تیری طرف توجہ والی نظر ہوتی اور تو غفلت سے پڑ گیا، ایک گھڑی بے فکر نہ بیٹھے، آخر دم تک کوئی نہ کوئی وقت ایسا ہوگا کہ خدا تعالیٰ کی عنایت شامل حال ہو جائے گی اور بیڑا پار ہو جائے گا، وہ اللہ والا بن جائے گا، اللہ کا ہو جائے گا، نسبت باطنی حاصل ہو جائے گی. اور اگر ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ شروع میں بالخصوص زیادہ اور اس کے بعد کبھی کبھی اپنے شیخ کی خدمت میں رہنے کا بھی اتفاق ہو جائے تو نور علی نور ہے، اس کے پاس رہنے میں جو فائدے ہیں شیخ کے پاس رہنے میں، ان میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ کوئی شیخ کو دیکھے گا، کیونکہ محبت تو اس سے ہے، عقیدت ہے، تبھی تو شیخ بنایا ہے، تو اس کو دیکھ دیکھ کر اس کی عادتوں کو اختیار کرے گا اور اس کی عادتیں سب سنت کے مطابق ہوں گی، تو سنت کی چیزیں، سنت کی عادتیں اس کو حاصل ہوتی چلی جائیں گی. اس کے علاوہ بھی اور بہت سے فائدے ہیں شیخ کی خدمت میں رہنے سے، وہ پاس رہنے سے خود ہی معلوم ہو جاتے ہیں. موٹی بات ہے کہ مریض کا حکیم کے پاس ہونا اور دور رہنا، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اب ہے ہدایت ساتویں، چھ ہدایتیں ہوں گی. ساتویں ہدایت یہ ہے کہ ذکر کرنے والے کو جو اس راہ میں آگے کچھ نہ کچھ تو ذکر کرے گا نا، کچھ نہ کچھ معمولات ہوں گے اس سے. اس کے علاوہ یہ ابھی فرمایا کہ دیکھو وہ تو معمولات ہیں جو تم بیٹھ کے کرتے ہو فجر کے بعد، مغرب کے بعد، یا کسی بھی اور وقت میں. اس کے علاوہ جو فارغ وقت ہے یا کسی اور کام میں بھی لگے ہوئے ہیں، تو ہر وقت یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگا رہے، فکر اور ذکر کا بہت حکم ہے. تو ذکر کرنے والے شخص کو، جو ایسا شخص ہے جو اس راہ میں ہے، اس کو چاہیے کہ جو باتیں دل کو پریشان کرنے والی ہیں ان سے بہت بچے. اطمینان دل بہت بڑی دولت ہے، اور ایسی باتیں جو اس کو ختم کر دیتی ہیں، دل کو پریشان کر دیتی ہیں، وہ بھی لکھی ہیں. ایک اپنی بے احتیاطی سے صحت خراب کر لینا، صحت خراب کر لینا جو اللہ تعالیٰ کو پانا چاہتا ہے نسبت بعد، اس کو چاہیے کہ اپنی صحت کی حفاظت کرے، کیونکہ صحت خراب ہوگی تو اس کو پریشانی ہوگی اور پریشانی میں سب گڑبڑ ہو جائے گی. دل پریشان جب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی یاد نہیں رہتی، بیکار چیزوں میں لگ جاتا ہے. اس لیے صحت کی بہت حفاظت کرے، دماغ کو تر و تازہ رکھنے کی اور دل کو قوت پہنچانے کی فکر رکھے، دوا سے بھی اور غذا سے بھی. غذا میں نہ اتنی کمی کرے کہ کمزوری ہو جائے یا خشکی ہو جائے، نہ اتنی زیادتی کرے کہ ہضم نہ ہو، اس سے بھی صحت خراب ہو جاتی ہے. اسی طرح سے کوئی کام ایسا نہ کرے کہ جس سے دل و دماغ کمزور ہو جاتے ہیں. اور جب تک سچی بھوک نہ لگے کھانا نہ کھاوے، اور ایک آدھ لقمے کی خواہش باقی رہنے پر کھانا چھوڑ دے. یہ بہت سی باتیں آج کل بھی ڈاکٹر بتاتے ہیں، وزن کم کرنے کی تدبیر، سب صحت کے لیے سب کرو. اسی طرح سونے میں اوسط درجے کا خیال رکھے، نہ بہت زیادہ سوئے کہ سستی ہو جائے، نہ بہت کمی کرے کہ خشکی ہو جائے. یہ ڈاکٹر سے پوچھ لے. عام طور سے 7 گھنٹے کی نیند، عمر زیادہ ہو جس کی 6 گھنٹے کی نیند اس کو کافی ہوتی، بچوں کو اور زیادہ چاہیے ہوتی. اور دوسری بات دل کو پریشان کرنے والی یہ ہے کہ بلا ضرورت عمدہ غذاؤں کی فکر میں لگا رہنا، کیونکہ اپنی پسند کی غذا نہیں ملے گی تو پریشانی، تو اور دماغ اسی طرف لگا ہوا ہے. یہ کھانا گھر میں بنا اور وہ اس کے ذوق کا نہیں ہوا تو اب اس پہ وہ چڑچڑائے گا، غصہ کرے گا، لیکن کہاں سے طریق پہ چل سکے گا. غصے کو تو سب سے پہلے ختم کرنا چاہیے. غصے میں نحوست بہت ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے غصہ کرنے والا محروم ہو جاتا ہے. غصے میں آپ نہ کھانا کھانے میں مزہ، نہ باتیں کرنے میں مزہ، نہ کسی اور چیز میں مزہ، سارے مزے اس کے رخصت ہو جاتے ہیں، وہ اپنی آگ میں جلتا ہے. اور دوسری بات یہ لکھی ہے، ایک تو کہ عمدہ غذاؤں کی فکر میں نہ لگا رہے، اور تیسری بات ہر وقت اپنے بدن کی آرائش میں لگا رہنا. اب یہ کپڑوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یا اپنی آرائش کی فکر میں لگے ہوئے. فارسی شعروں کا ترجمہ یہ ہے کہ اس بدن کی آرائش اور پیٹ کے پالنے کا انجام اسی میں لگا رہے، اس کا انجام یہ ہوگا کہ دین رخصت ہو جائے گا. مطلب یہ کہ پورا دین نہ رہے گا، البتہ میلا کچیلا بھی نہ رہے، اس سے بھی دل میلا ہوتا ہے، سادہ اور صاف رہے. البتہ اگر بدون فکر کے اچھا لباس اور عمدہ غذا میسر ہو اور نفس میں کسی برائی کے پیدا ہونے کا ڈر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، استعمال کریں اور شکر بجا لائیں. اور چوتھی بات مال کی حرص اور اس کے جمع کرنے کی فکر میں رہنا، یا یہ کہ جو مال پاس ہے اس کو بیکار خرچ کر کے اڑا ڈالنا. دونوں کا نتیجہ دل کا پریشان ہونا. یہ وہ چیزیں بتا رہے ہیں جس سے دل پریشان ہو جاتا ہے انسان کا. مال کی لالچ سے بھی دل پریشان ہو جاتا ہے، جتنا چاہتے ہیں اتنا ملتا نہیں، اور بیکار خرچ کرنے سے بھی دل پریشان ہو جاتا ہے. حریص آدمی جو لالچی ہوتا ہے وہ ہر وقت اسی دھن میں لگا رہے گا کہ اب مال کیسے مزید آئے، اور فضول خرچ مال ختم ہونے کے بعد آخر کار پریشانی میں مبتلا ہوگا یا پھر پرائے مال پر نظر دوڑائے گا. اور پانچویں بات، یعنی وہ باتیں جس سے دل پریشان ہوتا ہے اس کو منع فرما رہے ہیں، دیکھو ان باتوں سے دور رہو. ان میں پانچویں بات، کسی سے دوستی یا دشمنی باندھ لینا. دوست اس کو گھیر کے اس کا وقت ضائع کریں، باقی جہاں دوستی زیادہ ہوگی تو خود بھی دل لگ رہا ہے، دوست اسی کو کہتے ہیں جس کا دل لگے اور اس کا بھی دل لگ رہا ہے، تو بہت وقت ضائع ہوگا. ایسے شخص کو جو اللہ والا بننا چاہتا ہے یہ مناسب نہیں. اور دشمن اگر بنا لیا تو اس کو ایزا دے کر وہ پریشانی میں ڈالیں گے. اسی طرح اور بھی جو باتیں پریشانی کا سبب ہوں اور وہ ضروری نہ ہوں، اس سے جہاں تک ہو سکے بہت بچتا رہے. البتہ اگر کوئی پریشانی اس طرح پیش آ جائے تو اس نے خود کوئی کام پریشانی کا نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے تو کسی شرعی ضرورت کے تحت کیا لیکن اس میں پریشانی آ گئی. مثال دی ہے کہ کسی سود خور نے کوئی چیز اس کو دی اور جو سودی آمدنی ہے یا انشورنس کی آمدنی ہے یا ایسی کوئی آمدنی ہے رشوت کی آمدنی ہے اور اس نے اس کو کچھ چیز ہدیے میں دی اور اسے انکار کر دیا لینے سے انکار کر دیا تو وہ اس کا دشمن ہو جاتا ہے. اب یہ جو پریشانی آئی یہ تو شریعت کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے آئی, یہ اس شخص نے خود نہیں لائی. فرماتے ہیں کہ ایسی پریشانی سے باطن کا نقصان نہیں ہوگا. اگر ایسی پریشانی میں مبتلا ہو جاوے تو بے چین نہ ہو, حق تعالیٰ پر نظر اور بھروسہ رکھے, اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں. کیونکہ وہ اللہ کے لیے کر رہا تھا ایک کام, اللہ کے لیے ایک کام کر رہا تھا. پریشانی تو اس وقت آتی ہے جب ہم کوئی غلط کام کریں, چاہے قانون کے خلاف کام ہو. قانون کے خلاف کرنا جائز نہیں ہے. بعض لوگ مصیبت میں پڑ جاتے ہیں تو, لیکن اگر از خود کوئی چیز آ گئی ہمارے صحیح کام کرنے کے باوجود تو اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں. اگر کچھ تکلیف بھی پہنچے تو اس کو حکمت الہی سمجھ کر اس پر راضی رہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی اور رضامندی اور زیادہ حاصل ہو. تو یہ ساتویں ہدایت تھی کہ ان پریشان کن باتوں سے بچے. آٹھویں ہدایت, جو باتیں اختیاری ہیں ان میں تو کمی نہ کریں اور جو باتیں اختیاری نہیں, کچھ چیزیں اختیاری ہیں جو ہم اپنے اختیار سے کر سکتے ہیں اور بعض چیزیں غیر اختیاری ہیں جو ہم اپنے اختیار ہمارے اختیار میں ہیں. اس کو بہت سمجھنا ضروری ہے طریق کے لیے. بیسوں مسائل اس سے نکلتے ہیں. جو باتیں اختیاری نہیں, جو اختیاری باتیں ہیں ان میں تو کمی نہ کریں. اب میں نے حضرت کو لکھا کہ حضرت آٹا حضی اللہ صاحب جب نماز میں خشوع کی مشق کر رہے ہیں, حضرت دماغ چلایا تھا کہیں اور, تو حضرت نے جواب میں لکھا کہ اختیاری کوتاہی نہ ہو اور غیر اختیاری کی فکری نہ کرو. غیر اختیاری طور سے دماغ جاتا جانے دو. تو جو باتیں اختیاری ہیں ان میں تو کمی نہ کریں اور جو باتیں اختیاری نہیں اگر وہ اچھی ہیں, مثلا خواب نظر آنا اچھا ہے, تمہارے اختیار بھی نہیں ہے تو اس کے پیچھے نہ پڑو, اور اگر ناگوار ہیں تو ان کے دور کرنے کی فکر میں بھی نہ پڑو. یہ اچھی طرح سمجھ لیں, اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے تو اختیاری, اگر اختیاری اگر نہیں سمجھے تو پریشان ہوتے ہیں. یہی نماز کو ہی لے لیں, کہیں گے ہمارے نماز تو ہماری ایسی ہوتی ہے اس کے اندر دماغ کہیں اور لگا رہتا. سوال یہ ہے کہ جو نماز میں دماغ کہیں اور چلا گیا تو آپ کے اختیار سے دیا یا غیر اختیاری طریقے سے چلا گیا؟ غیر اختیاری طریقے سے چلا گیا تو آپ کا فیل ہی نہیں ہے, تو آپ کو غم کس بات کا؟ پوری نماز بھی یوں ہی گزر گئی اگر اور آخر میں خیال آیا کہ لا حول ولا قوت, تو نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑا, نماز آپ کی بالکل پکی ہے. ہاں اگر جان بوجھ کے سوچیں گے غیر نماز کی بات یا غیر اللہ کی بات تو یہ غلط ہے. فرمایا کہ نماز یا تلاوت قرآن یا ذکر کے اندر یہ تو اختیار میں ہے کہ اپنے دل کو اگرچہ زور لگا کر ہو متوجہ رکھے, جس کے کئی طریقے ہیں. مثلا ایک طریقہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی ذات کا خیال باندھے, دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لفظوں کے معنی اور مطلب کی طرف دھیان رکھے یا فقط الفاظ کی طرف خیال رکھے, اس طرح کہ ہر ہر لفظ کو سوچ سوچ کر زبان سے نکالے, بس اس میں تو کمی نہ کرے. بہت طریقے ہیں اس کے, کہ کوئی ایسی صورت پڑھو اگر مثلا نماز میں جو ذرا کچی یاد ہو تو توجہ رہے گی. باقی نماز میں یا تلاوت قرآن کے وقت جی نہ لگنا یا مزہ نہ آنا یا وسوسوں اور خطرات کا کثرت سے آنا, وساوس آ رہے ہوتے سیدھے آنا, خواہ وہ کتنے ہی برے ہوں, بعض وساوس اتنے برے ہوتے ہیں کہ آدمی سر سے پیر تک ہل جاتا ہے, پسینے میں چلا ہوا. میرے ساتھ ہو چکا ہے, اس وقت ہمارے حضرت ہی موجود تھے. میں نے حضرت کو اس کو آ کے بتایا نماز کے بعد, یہ ایسا وسوسہ آیا کہ میں سر سے پیر تک پسینے پسینے ہو گیا. حضرت نے فوراً یہی کہا کہ ایسے وساوس ایمان کی نشانی, سری علامت ہے. تو وساوس چاہے کیسے برے ہوں لیکن انسان کے اختیار میں نہیں, چاہے وہ نماز میں آئے یا نماز کے باہر آئے, اس کی فکر نہ کرے, اپنا اختیاری کام کیے جائے. اس کی خاصیت یہ ہے جب ان کی طرف توجہ نہیں دے گا وسوسوں کی طرف تو خود بخود وہ کم ہو جاتے ہیں. وسوسوں کی طرف تو ذرا بھی توجہ نہ کرے, نہ وسوسے کے آنے سے رنج و غم کرے اس سے وسوسوں کو دو گنا زیادتی ہو جاتی ہے. یعنی اب وسوسہ آ گیا یا نماز میں یا کہیں کو خراب خیال آ گیا تو اب غم کر رہا ہے, کوئی غم کی بات نہیں, غم کریں گے تو اور بڑھ جائے گا, کیونکہ شیطان تو یہی چاہتا ہی ہے کہ آدمی پریشان ہو, اسی لیے وسوسہ ڈالتا ہے. اس کا عمدہ علاج یہی ہے کہ اپنے ذکر وغیرہ کی توجہ طرف اپنی توجہ کو تازہ کر لے اور اس وسوسے سے بالکل لاپرواہی اختیار کرے, اس سے وہ آپ جاتا رہے گا وہ وسوسہ. اور مثلا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیاری ہے, اس میں سستی نہ کرے. اور یہ باتیں اختیار سے باہر ہیں, مثلا اچھا خواب دیکھنا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا, یہ ہمارے اختیار میں نہیں. ایک مطلب ایک شخص نے حق تعالیٰ کو خواب میں دیکھا, ہمارے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب کو لکھا, سادہ یہ لکھا کہ حضرت یہ جو خواب میں نظر آیا بہت دل چاہتا ہے کہ دوبارہ نظر آئے اللہ میاں. جواب میں اس کو لکھا کہ یہ تو اختیار سے باہر, جو چیز اختیار سے باہر ہے اس کے پیچھے کیوں پڑتے ہو, اسے کیا ہوتا ہے؟ دعا کا قبول ہونا, ہم دعا مانگ رہے فلاں چیز ہو جائے, وہ نہیں ہوتی, بڑے بڑے بزرگوں کی نہیں ہوئی, اس سے کیا ہوتا؟ ہمارے اختیار میں نہیں, اللہ تعالیٰ کو جب منظور ہوگا قبول ہوگی, نہیں ہوگی تو آخرت میں اس کا بدلے میں ملے گا. یا اصل میں ہوتا تو یہی ہے کہ دنیا میں ہی کئی بلائیں ٹل جاتی ہیں دعا مانگنے کی وجہ سے, تو دعا تو قبول ہی ہوتی ہے, لیکن وہی چیز مل جائے جو ہم مانگ رہے ہیں یہ ہمارے اختیار میں. ذکر کے اثر سے تڑپنے لگنا, بے اختیار رونا آنا, ان باتوں کے ہونے نہ ہونے کی فکر ہی نہ کرے, یہ ہمارے اختیار کی نہیں. ہاں گناہ اختیار میں ہے تو گناہ کے قریب بھی نہ جائے, اور یہ چیزیں جو بری ہیں یہ بھی اختیار میں نہیں ہے. برا خواب کیسا ہی خراب خواب نظر آئے, وہ تو خواب کا اصول سمجھ لیجیے, جب خواب سے پریشانی یا ڈر ہو وہ خواب نہیں ہے, وہ کیا ہے؟ وہ شیطان جیسے جاگتے میں وسوسہ ڈالتا ہے, وہ سن میں بھی اس طرح کی چیزیں لا دیتا ہے جس سے بندہ پریشان ہو جائے. برا خواب ہمارے اختیار میں نہیں, آئے تو آیا کرے. طبیعت میں تازگی نہ ہونا, نہ ہو ہمیں تو اپنا کام کرنا, طبیعت میں تازگی نہیں, دل نہیں چاہ رہا, لیکن ہم نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے, قرآن شریف کی تلاوت جیسے کرنی تھی کر لی, بس قصہ ختم. رزق میں کمی ہونا, رزق ہمارے اختیار میں نہیں ہے, رزق اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا, جتنا ہے اتنا ہی ملے گا. ہاں اس کے لیے کوشش کرنے کا حکم ہے, وہ کروں جو اختیار میں ہے. ذکر میں کسی چیز کا نظر آنا, مثلا روشنی نظر آنا, یا کوئی اثر معلوم نہ ہونا, کرے ہم تو ذکر کرتے ہیں کچھ ہمیں نظر ہی نہیں آتا, نظر کیوں آئے گا؟ ذکر تو عبادت ہے, آخرت میں اس کا ثمرہ ملے گا. یا بیماری آ جانا وغیرہ وغیرہ, ان سب ایسی باتوں سے جو غیر اختیاری ہیں ان سے پریشان نہیں ہو. یا کسی گناہ کی طرف دل کا مائل ہو جانا, یہ دل تو دل ہی ہے, کسی طرف مائل ہو گیا جو گناہ کی بات ہے, یہ غیر اختیاری انسان کے اختیار میں تھا, دل انسان کے اختیار میں نہیں. ہاں سوچ اختیار میں, تو اس کے دور کرنے کی فکر میں نہ پڑے کہ مجھ کو فلاں چیز طرف میلان ہوتا ہے, گناہ نہ کرے, بس گناہ کرنا اختیاری ہے اس سے بچے, اس خواہش پہ جو میلان کی وجہ سے عمل نہ کرے. میں نے آپ کو کئی بار بتایا, حکیم الامت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ آپ افطار کے لیے بیٹھے ہیں اور طرح طرح کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں, سخت پیاس لگی ہوئی ہے ابھی, لیکن چند منٹ باقی, تو آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ شربت پی لیں, کچھ کھا لیں, لیکن آپ اپنے اختیار سے نہیں کرتے ایسا. بس اسی طرح سے گناہ کی طرف میلان تو ہوگا, لیکن گناہ کرنا اختیار میں ہے, اس سے بچے. جو شخص غیر اختیاری چیزوں کے حاصل کرنے یا دور کرنے کی فکر میں رہتا ہے, تمام عمر اس کی پریشانی میں گزرتی ہے. یہاں تک کہ بعض لوگوں نے انہی وجوہات سے, یعنی غیر اختیاری چیزوں کی طلب میں اور فکر میں ایسے لگ گئے کہ اپنے کو پھر مردود سمجھ لیا. بعض نے تو خودکشی کر لی, اور بعض ذکر و عبادت کو چھوڑ کر گناہ بے دھڑک کرنے لگے, کیونکہ مقصود غلط بنایا ہوا تھا, وہ حاصل نہیں ہو رہا تھا, تو اللہ تعالیٰ سے ہی بدگمان ہو گئے. ایک کا ہے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہی بدگمان ہو گئے. اگر ان لوگوں نے ایمان کا نقصان کیا, یا ایمان کے ساتھ جان کا بھی نقصان کیا, کیونکہ خودکشی کرنے میں جان بھی گئی اور گناہگار بھی ہوئے, یہ تو ایمان اور جان کا نقصان ہے، اور ذکر و عبادت چھوڑنے اور گناہ کرنے میں ثواب سے محروم رہے گا اور گناہگار ہوا، یہ ایمان کا نقصان ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو باتیں غیر اختیاری ہیں، ان میں جو باتیں ایسی ہیں کہ ان کے ہونے کو جی چاہتا ہے، ان کا ہونا اصل میں کبھی درویشی کی راہ چلنے والے کے لیے خرابی کا سبب ہو جاتا ہے. مثلا وہ چاہتا ہے کہ ایک ایسی چیز حاصل ہو جائے، مجھے کیفیت حاصل ہو جائے، آسانی حاصل ہو جائے، لیکن اگر حاصل ہو گئی تو اپنے کو وہ کامل سمجھنے لگے گا. اسی لیے قرآن میں تم بعض چیزوں کو سمجھتے ہو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے. اور اس کامل سمجھنے کی وجہ سے ہوگا یہ کہ وہ اپنے کو اوروں سے اچھا سمجھنے لگے گا، یا اکیلے اکیلے ہی عجب میں مبتلا ہو جائے گا، یا کمال کا دعویٰ کرنے لگے گا، یا اس کی وجہ سے وہ بزرگ مشہور ہو گیا اور اس کا نقصان ہوا. جہاں شہرت ہوگی وہاں نقصان ہو جائے گا. یاد اس طریق میں شہرت سے بھی بہت بھاگتے ہیں. اور اس کو نہ حاصل ہوئی وہ چیزیں تو اس کے نفع کا سبب ہو جاتا ہے. مثلاً پھر وہ اپنے آپ کو ناکارا سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے. اور یہی چاہیے، یہی چاہیے کہ اپنے کو حقیر سمجھو. عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما دیا ہے، تم کسی امر کو گرا سمجھو اور وہ تمہارے حق میں خیر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی امر کو مرغوب سمجھو، اس کو پسند کرو، اور وہ تمہارے حق میں خرابی کا باعث ہو. یہ ہو گئی ہدایت نمبر 8. اب انشاءاللہ ہدایت نمبر 9 اور بعض ہدایتیں دوسری انشاءاللہ آئندہ ہفتے عرض کر دیں گے.